اس آیت میں سوائے اس معنی کے جس کو ہم نتیجوں میں ادا کرتے ہیں, اس معنی کے علاوہ کوئی دوسرا معنی لے تو وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلات کے معنی کو متعین کیا ہے. آپ مجھے بتا دیں کہ صلات کا یہ طریقہ قرآن حکیم میں آپ تفصیل کے ساتھ بتا دیں کہاں ہے. قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے کس جگہ یہ کرنا ہے کہ نماز میں پہلے تو سب سے پہلے تکبیر تحریمہ ہے, پھر اس کے بعد میں قراءت کرو, پھر اس کے بعد رکوع کرو, پھر اس کے بعد قومہ کرو, پھر اس کے بعد سجدہ کرو, پھر اس کے بعد اٹھو. کس جگہ یہ فرمایا؟ قرآن حکیم میں صراحت کہ کتنے وقت کی نمازیں تمہارے اوپر فرض ہیں, اشارے تو مل جائیں مگر صراحت کہیے. یہ کس جگہ قرآن حکیم میں آپ کو ملتا ہے کہ نماز فجر میں جو بھی رکعت فرض ہے اور ظہر میں چار ہے اور عصر میں عشاء میں چار چار ہیں اور مغرب میں تین ہیں, یہ کس جگہ قرآن حکیم میں ہوتا ہے؟ قرآن حکیم میں کس جگہ یہ فرمایا گیا کہ ظہر اور عصر کی قراءتیں آہستہ کی جائیں اور باقی نمازوں کی زور سے کی جائیں؟ یہ کس جگہ قرآن حکیم میں؟ اس لیے رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلوا کما رأیتمونی اصلی. نماز کا حکم جو اللہ نے دیا ہے اس حکم کو تم ادا کرو, اس کو عمل میں لاؤ, مگر کس طرح؟ جس طرح سے مجھ کو نماز پڑھتے دیکھتے ہو اسی طرح سے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تفسیر بنا کر کے بھیجا. اسی لیے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں لوگوں نے پوچھا کہ رسول پاک کے اخلاق کیا تھے, تو انہوں نے فرمایا کانا خلقہ القرآن, کہ قرآن حکیم ہی رسول پاک کے اخلاق. اب آپ دیکھیں قرآن حکیم کی ایک آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ شراب کا پینا جائز, مگر پھر بعد کی آیتوں سے شراب کی حرمت قرآن حکیم میں مذکور ہے. تو جس زمانے میں جائز تھی اس زمانے میں رسول پاک اگر ایک گھونٹ بھی لے لیتے تو کیا ناجائز کام ہوتا؟ مگر آپ کی زندگی کا ایک لمحہ قدوم ارض کے وقت سے لے کر ایسا نہیں ملتا کہ آقا کائنات نے شراب کی طرف کبھی نگاہ التفات کی بنائی. بارہ خود کو خود پر آٹھ رسول پاک کے اخلاق پر آنکھ ہے جو تم دوسری طرف جا رہی ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں قرآن حکیم میں نماز جمعہ کا ذکر کیا, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. اے ایمان والو جب جمعہ کے دن اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف سبقت کرو. اور قرآن حکیم میں فرمایا اذا قادیتم الی الصلاۃ اتخذوها هزوا ولعبا. فرمایا اللہ نے کہ جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ کفار مشرکین اس کا ٹھٹھا بناتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں. مگر مجھے پورے قرآن میں کوئی بتا دے کہ اذان کا ذکر تو ضرور ہے قرآن میں, اذان کس طرح ادا کی جائے گی؟ یوں کہا جائے گا اے لوگو نماز کے لیے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, بس یہی ہے اذان. اس کی تفصیل میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس لیے ہجرت کے بعد صحابہ کرام تھوڑے سے تھے تو نماز کے لیے بغیر اذان کے آیا کرتے تھے, پھر کبھی کبھی لوگوں کی جماعت چھوٹ جاتی. اس زمانے میں نہ گھڑی تھی نہ کوئی سائرن بجتا تھا, اس لیے آپس میں یہ بات ایک میٹنگ بیٹھی اور یہ سوچنے لگے لوگ کہ نماز کے لیے ایک علامت مقرر کرنی چاہیے تاکہ اس علامت کے اعتبار سے ہم لوگ نماز کے لیے وقت پر پہنچا کریں. کچھ لوگوں نے کہا آگ روشن کیا کرو تو مجوس کا ذکر ہوا, کچھ لوگوں نے کہا بھوک بجاؤ وہ سچ کی طرح سے ایک آواز کی نکالو. تو یہودیوں کا ذکر ہوا کہ یہ طریقہ یہودیوں کا اور اہل اسلام اس کو پسند نہ کرے. تو یہ طے ہوا کہ گھنٹا بجایا جائے, اس رب الناقوس کہ تم لوگ گھنٹا بجاؤ. تو ذکر النصارى ذکر النصارى تو اس وقت نصارہ کا ذکر ہوا کہ یہ گھنٹے بازی جو نصارہ کا طریقہ ہے اور ہم اپنا ایک اپنا تنہا پچھا خوش رکھتے ہیں, اس لیے ہم یہ طریقہ نہ اپنائیں گے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا بلال اٹھو اور اعلان کرو الصلاۃ جامعہ, نماز کی جماعت کھڑی ہونے والی ہے, یہ اعلان کرو. تو حضرت بلال نے یہ پہلی ادا کی. پھر رات کے بعد عبداللہ ابن زید ابن عبد الرفع نے ایک خاتمہ, اس کے بعد وہ بارگاہ رسالت میں آئے. حضرت عمر بارگاہ رسالت میں آئے, یہ عرض کرتے یا رسول اللہ مجھے نماز میں نے خواب دیکھا اس طریقے پر کہ کوئی آدمی گھنٹا بیچ رہا ہے, تو میں نے کہا مجھے کیوں بیچ دو. اس نے کہا کیا کرو گے؟ کہ نماز کے لیے پکارا کرتے نا, میں اس سے اچھا طریقہ تم کو سکھاتا ہوں. تو اب انہوں نے یہ کلمات ہم کو سکھائے. تو انہوں نے فرمایا جاؤ بلال کے سامنے ایک ایک لفظ تم پیش کر کے جاؤ اور وہ پکاریں گے کہ اتنا احمد تو احمد تک وہ تم سے زیادہ لطفی اور بلند آواز رکھتے ہیں, اس لیے وہ پکاریں گے اور تم تنقید کر کے جاؤ. جیسے ہی یہ اذان پکاری جانے لگی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ چادر کھینچتے ہوئے آئے, عرض کر کے یا رسول اللہ میں نے بھی خواب میں یہی دیکھا جو پکارا جا. پھر ایک کے بعد ایک چھ صحابہ کرام آئے اور انہوں نے اپنے اپنے خواب ایک انداز کے بیان کیے کہ یہ تعلیم. تو حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد الرب پہلے پہنچ گئے تھے, اس لیے واقعہ ان کے واسطے سے زیادہ مشہور ہو گیا, مگر اس رات کو چھ صحابہ نے دیکھا. تو آپ یہ کہیں گے کہ قرآن میں جس نماز اذان کا ذکر ہے شاید وہ اذان خواب ہی کے ذریعے سے تلقین کی گئی. میں بتانا چاہتا ہوں کہ صرف خواب سے اس کی تفسیر نہیں ہوئی ہے, بلکہ جیسے ہی خواب حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد الرب انصاری نے رسول پاک کی خدمت میں بیان کیا تو آقا کائنات فرماتے ہیں لقد سبقك بهذا الوحی, تمہارے اس بات کے مطابق تم سے پہلے میرے اوپر وحی اتر چکی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھی تعلیم دی اور نبی کے صحابہ کو بھی خواب میں تعلیم دے دی گئی. اب یہ اذان کا جو طریقہ رائج ہے, اگرچہ قرآن حکیم میں اس کی پوری تفصیل اور تمام کلمات لفظ بلفظ ترتیب کے ساتھ نہیں موجود ہے, مگر اذان یہی دی جائے. کیوں؟ یہی اذان
میں قرآن ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے معانی بتانے آئے. زکات کا حکم قرآن میں موجود ہے, سب جانتے ہیں, مگر مجھے بتا دو کہ زکات کا لغوی معنی کیا مراد لیا جائے, کہ پاکیزہ ہونا یا پاکیزہ کر دینا یا کسی چیز کو نکھار دینا یا کسی چیز کو بڑھا دینا, کیا زکات کا یہی معنی لیا جائے گا؟ اگر یہ معنی کوئی لیتا ہے زکات فرض ہونے کی, یہی اسی طرح کی فرض ہے, تو وہ ایمان والا نہیں, بلکہ زکات کا وہ معنی لیا جائے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. اسی طرح قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا ذروا ما بقي من الربا, یا فرمایا احل اللہ البيع وحرم الربا, اللہ نے بیع حلال کی ہے, ربا حرام کیا ہے, سود حرام کیا ہے. کس چیز کو سود کہتے ہیں؟ کیونکہ جتنے بھی کاروبار آپ کرتے ہیں سب میں نفع ہی کی نیت ہوتی ہے, تو کیا کوئی بھی نفع لینا حرام ہے؟ ہرگز نہیں. اگر آپ نے 5 روپے کی چیز خریدی اور اس کو 5.5 میں بیچا تو 8 آنے یا 50 پیسے جو نفع میں ملے, یہ ربا ہے؟ یہ ہرگز نہیں, بلکہ یہ بیع و شراء اور اس کا نفع جائز ہے. اور ربا اگر کہ یہ بھی ایک بیع کی قسم سے, مگر اللہ نے اس کو حرام کیا, تو وہ کون سا تبادلہ مال کا قسم ہے کہ قسم ہے کہ جس کو اللہ نے حرام کیا, اور وہ کون سی تبادلہ مال کی صورت ہے جس کو اللہ نے حلال کیا, یہ کون بتائے گا؟ قرآن میں اس کی تفصیلات ہمیں نہیں ملتی, اس لیے نبی پاک سرور کائنات کے دامن میں آنا پڑے گا. اس لیے قرآن حکیم کی تفصیل, جو لوگ سوچتے ہیں کہ بس کہیں تنہائی میں بیٹھ کر ڈکشنری لے کر کے ہم قرآن کا معنی طے کر لیں گے, وہ حماقت میں مبتلا ہیں اور وہ گمراہی کا راستہ اختیار کر لیں گے. اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا جو ضل به کثیر و یهدی به کثیر. قرآن حکیم کی تفصیل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان یہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے, کیوں کہ نبی پاک کا بیان بعین ہی خدا کا بیان. تفسیر اسی کو کہتے ہیں حقیقت میں کہ قائل اپنی مراد خود بیان, تو قائل رب العالمین ہے اور اس کی مراد اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں, تو اگر یہ رسول اللہ کی طرف سے نہیں بیان کر رہے ہیں تو پھر یہ تفسیر کیسے ہوگی؟ اس لیے ماننا پڑے گا کہ جو کچھ میرے آقا سرور کائنات بیان کرتے ہیں یہ قرآن کی تفسیر ہوگی, یہ تفسیر ہوگی. ہاں کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نشان رکھ کر کے لوگوں کو بتایا کہ اس لفظ کا معنی یہ ہے, اور ایسی جگہیں بہت کم ہیں, اور کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں قرآن میں ایک حکم دیا گیا اور اس کی تفصیلات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ملتی ہیں, مگر یہ نہیں کہا گیا کہ اس آیت کا یہ مطلب, یہ بھی تفصیل کہلاتی ہے. اس لیے اگر ہمارے ائمہ میں سے کسی نے یہ کہا کہ تفسیر قرآن کا حصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کم مروی, اس کا مطلب وہ یہی ہے کہ قرآن کی تفسیر اس طرح پر کہ اس آیت کا یہ معنی ہے یا اس لفظ کا یہ مطلب ہے, اس طرح پر تفسیر کم ہے. باقی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حدیثیں قرآن کی تفسیر ہے اور اس کا بیان. اس لیے اب آپ دیکھیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن اولئک لهم الامن واولئک هم المهتدون.
وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کوئی ظلم نہ کیا تو انہی لوگوں کے لیے امن ہے اور وہی لوگ ہدایت پر ہیں. اس کا مطلب یہ کیا ہوا کہ ان کے علاوہ کوئی بھی نہ امن میں ہے نہ ہدایت پر ہے. جس نے ایمان قبول کیا اور ظلم کوئی کر لیا تو وہ امن سے خارج ہو گیا اور وہ ہدایت پر ہے ہی. اس آیت کا ظاہر معنی یہ ہو جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام بخاری اور مسلم اٹھائیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عرض کرتے ہیں قالوا یا رسول اللہ اجنا لم یظلم ہم میں سے کون ہے جو اپنے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے کچھ نہ کچھ ہم سے کبھی کوئی غلطی ہوئی ہے یا رسول اللہ اب کوئی ہم میں ہدایت پر نہیں ہے کیا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی موقع پر قرآن مجید کی آیت سورہ لقمان سے اتری ان الشرک لظلم عظیم کہ شرک ظلم عظیم ہے. تو الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم تو سرکار فرماتے ہیں کہ اس ظلم سے وہ معنی مراد نہیں ہے جو تم نے لیا بلکہ ان ظلم سے وہ مراد ہے جو سورہ لقمان میں ہے ان الشرک لظلم عظیم کفر ظلم عظیم. یعنی جو لوگ ایمان لائے اور کفر نہ کیا اس کے بعد تو وہ پورے امن میں ہیں اور ہدایت. تو اب معلوم یہ ہوا کہ ظلم کا معنی کفر اس آیت نے کس نے متعین کیا؟ یہ رسول پاک نے بتایا. اس طرح کی تفسیریں کچھ کم ملی. اب ایک موقع جو آدمی لغت سے قرآن پڑھتا ہے اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ فرمایا ان الصفا والمروة من شعائر اللہ ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. صفا المروة اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے ہیں. جو لوگ حج کریں یا بیت اللہ کا عمرہ کریں تو لا جناح اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کا طواف کرے. لفظی ترجمہ یہ ہوتا کہ اس پر حرج نہیں ہے کہ وہ صفا اور مروہ کا طواف کرے. تو اب صفا مروہ کا طواف کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. مگر صفا مروہ کا طواف واجب ہے کہ نہیں یہ تو اس سے ثابت نہیں ہوتا لفظ. اس لیے بخاری شریف میں ہے حضرت عروہ ابن زبیر جو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے ہیں وہ ام المومنین کی خدمت میں آئے عرض کرتے ہیں اے ام المومنین اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جو شخص صفا اور مروہ کا جو شخص حج یا عمرہ کرے بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے فلا جناح علیہ ان یطوف بہما تو اس پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ طواف کرے ان کا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر صفا مروہ کی ہم سعی نہ کریں تو ہمارے اوپر کوئی حرج نہیں.
انہوں نے فرمایا چلو اگر یہی مطلب ہوتا جو تم کہہ رہے ہو تو اللہ کیوں فرماتا بلا جناح علیہ اللہ جب تم کو پبھی کہ اتر حج نہیں ہے طواف نہ کرنے میں یعنی صفا مروا کی سعی نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں یوں ہوتا مگر اللہ نے یہ کیوں فرمایا فرماتی ہیں کہ سنو دراصل لوگ زمانے جاہلیت میں صفا اور مروا کے درمیان حج کی وجہ سے دوڑ لگایا کرتے تھے جب اسلام آ گیا تو لوگوں نے اس کو گناہ سمجھا کہ جاہلیت کا کام ہم اپنی عبادت میں کیوں داخل کریں کیوں کہ اساف اور نائلہ دو بت رکھے ہوئے تھے صفا اور مروا پر اور لوگ ادھر سے دوڑتے اس کو چونتے ادھر سے دوڑتے آتے اس کو چونتے تو اب انہوں نے سوچا کہ یہ دوڑ تو صاف اور نائلہ کی وجہ سے لگائی جاتی ہے اب اصاف اور نائلہ کا تو خاتمہ ہو گیا تو یہ دوڑ بھی ختم ہونی چاہیے اگر ہم دوڑ لگاتے ہیں تو جاہلیت کا ایک کام تو باقی رکھیں گے یہ لوگوں نے سوچا تب یہ آئے دوسری کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے مطلب یہ حرکت نہیں ہے کہ صفا مروہ کا طواف چھوڑنے کی اجازت ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے صحابہ تم جو اس کو گناہ سمجھ رہے ہو یہ گناہ نہیں ہے یہ ٹھیک ہے بس یہ بتانا یہ نہیں بتانا ہے کہ صفا مروہ کی سعی واجب نہیں تو اب دیکھو ام المومنین عائشہ نے اس آیت کی شان نزول بتا کر ایک معنی متعین کر دیا کہ نہیں اس لیے رسول پاک سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف یہ سب چیزیں منسوخ ہو اس طرح سے معانی قرآن حکیم کے واضح ہوتے ہیں پھر کچھ ایسی چیزیں بھی قرآن حکیم میں ہیں جو اللہ کے رسول کو تو بتا دی گئی مگر رسول اللہ نے اس کو چھپا کے رکھا کیوں کہ پتے اس کے متعلق نہ تھے یا اللہ تعالی کا حکم یہ تھا بطور امتحان یا بطور کسی اور سبق کی اس کی حکمت یہ تھی کہ آپ بندوں کو اس کی اطلاع نہ ہونے پائے اس لیے کچھ ایسی چیزوں کی تفسیریں بچا رکھی گئی اور ان چیزوں کو متشابہات کہا جاتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لوگوں کو متشابہات کی معانی کی دریافت کرنے کے معاملے میں بندش لگا دی کہ وہ اس سلسلے میں زیادہ جھونک نوک نہ کریں ورنہ گمراہی کا راستہ آسانی سے کھل سکتا ہے قرآن حکیم میں بھی اللہ فرمایا والذین فی قلوبہم زیغ یتبعون ما تشابہ منہ وہ لوگ جن کے دلوں میں کچی ہوتی آیات متشابہات پہلی وہی لوگ کرتے ہیں اب مثال کے طور پر قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ ان کافروں نے بھی مکر کیا اللہ نے بھی مکر فرمایا اس مکر کا معنی ہر ایک کو نہیں کیا جا سکتا جو کہ کافروں کے مکر سے ہوتا ہے کیونکہ مکر ایک عیب کا کام اور اللہ عیب سے پاک ہے اس لیے اس کی تفسیر بعض صحابہ کرام یا تابعین سے بھری جس کو مقدمات روایت میں ذکر کیا کہ مکر کا اس جگہ معنی خفیہ تدبیر کر، مگر بہت سے ایسے مفسرین نے کہا کہ یہ آیات متشابہات ہیں، اس لیے اس کا کوئی معنی نہ کیا جائے. اللہ یستهزئ بهم، قرآن حکیم میں فرمایا گیا کہ منافقوں سے کہا گیا کہ تم مسلمانوں کے پاس ایسی ویسی باتیں کرتے تھے، تو انہوں نے آ کر اپنے شیطانوں یعنی سرداروں سے یہ کہا کہ انا کنا نستهزئ بهم، نستهزئ بهم، ہم تو ان سے جو کچھ بات کر رہے تھے ان کا مذاق اڑانے کے لیے بات کر رہے. تو اللہ فرماتا ہے اللہ یستهزئ بهم، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے. تو بات بے علم لوگوں نے اس آیت کا معنی لکھ دیا کہ اللہ ان سے ٹھٹھا کرتا ہے، بعد میں لکھ دیا اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، بعد میں لکھا اللہ دل لگی کرتا ہے. چاہے دل لگی کرنا ہو، ٹھٹھا کرنا ہو، مذاق اڑانا ہو، یہ سب عیب کے کام ہے، اللہ ان کے پاس ہے. اس لیے ایسے الفاظ کے معانی کے بارے میں فرماتے ہیں امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ، اتفق الفقهاء والمفسرون من اہل الشرق والغرب، کہ تمام فقہا اور مفسرین شرق و غرب کے اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ آیات متشابہات کا معنی نہ بیان کیا جائے، بلکہ یہ کہا جائے کہ اس کا مطلب اللہ جانتا ہے، اور جو اس کے علم میں ہے ہم اس مطلب پر ایمان لائے. جو اس کا مطلب، جو اس کی مراد اللہ کے ہاں ہے، وہ مراد اس مراد پر ہم ایمان لائے. لیکن کیونکہ آیات متشابہات کی وجہ سے کچھ خوارج، معتزلہ، روافض، باطنیہ، بد مذہبوں نے نئے نئے مذہب ایجاد کر کے اس پر لوگوں کو بہکانا شروع کیا، تو اس لیے متاخرین نے، مفسرین نے یعنی بعد کے علم تفسیر نے یہ اس میں کوئی خوبصورت تعبیر جو ایمان کے تقاضوں کے مطابق ہو وہ بیان کر، جیسے اللہ یستهزئ بهم، اللہ تعالی ان کو ذلیل کرتا ہے. اللہ یذللهم کے معنی میں، کیونکہ استہزاء کا عقل مقصد کسی کو ذلیل کرنا ہے، یا یہ کہ اللہ یجازیہم، اللہ ان کے استہزاء کا بدلہ دے گا، یا یہ معنی کہ اللہ یعاملہم معاملۃ الاستہزاء، اللہ تعالی ان کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہا ہے جیسے کہ کوئی استہزاء کی کر استہزاء کا انداز ہوا کرے کہ اللہ رسی ڈھیل دے رہا، چلو جو میں آئے کرتے جاؤں، جب وقت آئے گا موقع تو ٹائٹ کر کے کھینچ جائے گا، تو یعاملو معاملت المستقبل. یہ تین تفصیلیں اس سلسلے میں متاخرین نے بیان کی کہ ایک اللہ یستهزئ بهم کا معنی اللہ یجازیہم، صاحب جلالین اس کی طرف گئے، اور اللہ یستهزئ بهم کا معنی یعاملہم معاملۃ المستهزئین، اور یہ کہ اللہ یذللہم، ان دونوں معانی کی طرف صاحب تفسیر خزائن گئے، اور امام رازی نے ان تینوں معانی کو بتایا اور یہ بھی بتایا کہ اس کی تفسیر نہ کرنا متقدمین ائمہ تفسیر کا طریقہ ہے. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آیتیں اتری, ان میں الف لام میم, الف لام میم صاد, الف لام را, الف لام میم را, قاف, یاسین, طه, قاف ها یا عین صاد, ها میم عین سین قاف. اب اس طرح کے یہ جو حرف والے, تین حرف والے, چار حرف والے, پانچ حرف والے, یہ مقطعات آپ کو قرآن مجید میں ملیں گے. قاف ایک حرف تحریر, نون, صاد ایک ایک حرف تحریر, دو حرف تحجی, الف لام میم, ہا میم, طہ, یاسین, یہ دو دو والے, تین تین والے, الف لام میم, الف لام را, یہ تین تین حرف والے, چار چار حرف والے, الف لام صاد, اس طرح پر پانچ حرف والے, قاف ہا یا عین صاد, ہا میم عین سین قاف, یہ پانچ حرف والے. اب یہ پانچوں قسمیں وہ ہیں کہ ان کے معانی سمجھنے سے آدمی قاصر ہوتا ہے. بات مفسرین نے روایت کی کہ جبریل امین آیت لے کر نازل ہوئے, قاف, ہا, یا, عین, صاد, تو حضور فرماتے تھے جیسے ہی پڑھا جبریل نے قاف, فرماتے ہیں فہم تو, ہا فہم تو, کہ جبریل امین آیت لے کر نازل ہوئے, قاف, ہا, یا, عین, صاد, تو حضور فرماتے تھے جیسے ہی پڑھا جبریل نے قاف, فرماتے ہیں فہم تو, ہا فہم تو, ایک ایک لفظ پر آپ فہم تو فرمانے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے جبریل کے ذریعے سے قرآن باپ میں پہنچایا, معانی پہلے بتایا. تو ہاں ما بین اللہ و بین رسول, یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ اور رسول کے درمیان ہیں. یہ ہرگز نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کے اوپر ایسے کلمات اتارے جس کا معنی نبی بھی نہ سمجھ سکے. اگر نہیں سمجھ سکتے تو قرآن کا کہ کچھ حصے کا اتارنا عبث ہو. دیکھا ہے, اس لیے جو راز کی بات تھی وہ راز میں رکھی اور رازدارانہ انداز میں نبی کو بتائی. ہاں ہاں میم عین سین قاف کی تفسیر میں ایک حدیث مجھ کو ملی. ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آئے اور کہنے لگے ہا میم عین سین قاف کا کیا معنی. انہوں نے اپنا منہ دیکھا, ادھر آئے, ادھر آ کے پوچھا, انہوں نے ادھر پوچھا, ادھر پوچھا,
وہاں پر حضور کے ایک صحابی حذیفہ ابن یمان تشریف فرماتے، انہوں نے فرمایا ان سے کیا پوچھتے ہو؟ میں کہا تھا ان سے پوچھتے ہو تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، میں بتا رہا اس میں ایک واقعے کا ذکر ہے کہ انہیں کی نسل سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام عبداللہ یا عبدالالہ ہوگا، رامی کا شخص عبداللہ یا عبدالالہ ہوگا، دو پانیوں کے بیچ میں وہ ایک شہر آباد کرے گا، اس کا بادشاہ، اور اسی کے قوم کے لوگ اسے اور اس کے پورے خاندان کو قتل کر دیں گے۔ تبری نے بھی اس حدیث کو روایت کیا، کہ اس کا مطلب یہ میں نے رسول پاک سے سنا۔ تبری کب لکھی گئی؟ ایک لمبا عرصہ گزر گیا، 800 سال کے قریب، اور ابھی 100 سال کے قریب کا واقعہ کہ اردن کے بادشاہ عبدالالہ جو ابن عباس رضی اللہ عنہما کی نسل کے تھے، وہیں پر ان کی قوم نے ان کو قتل کیا اور پورے خاندان کے بچے بچے کو ذبح کرنا نام ان کا تھا عبدالالہ۔ اب بات یہ راوی کا شک بھی دور کر، یہ عبداللہ یا عبدالالہ، کب تفسیر میں یہ حدیث لکھی گئی اور کب واقعات ہوئی؟ مگر اس کے علاوہ کچھ اور روایتیں بھی میں نے حدیث کی کتابوں میں پڑھی، تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ اس کی تفسیر نہیں بلکہ اس کے مفاہیم میں سے ایک مفہوم کا کچھ رخ ہے جو یوں بیان کیا گیا، ورنہ اس میں اس کی جو تفسیر کما ابو ہے وہ رسول پاک کا۔ اس لیے تفسیر کرنے والوں کا لازم ہے کہ اس مواقع کی تفسیر ہر کس نہ تلاش کریں۔ ہاں ہمارے ائمہ میں امام نسفی نے سب سے پہلے مقطعات کی کچھ حکمتوں کو واشگاف کیا، جن کی تقلید میں زمخشری نے اپنے کشاف میں طریقہ کر دیا اور اس کی تقلید میں صاحب بیضاوی نے اس سے وہ جو تفصیلات بیان کی ہیں اس سے قرآن حکیم میں مقطعات کے اترنے سے قرآن حکیم کا اعجاز اور طریقہ تحدی یعنی معجز ہونے کے بارے میں جو چیلنج ہے اس چیلنج کا واضح بیان، مگر ان کو بھی ہم تفصیل نہ کہیں گے بلکہ ایک تعویل قرار دیں۔ اب اس موقع پر تفسیر اور تعویل کا میں تھوڑا سا فرق بتا دینا چاہتا ہوں۔ تفسیر کی کتابوں میں تفسیر ہوتی ہے اور تعویل بھی ہوتی ہے، اس اعتبار سے اس کو کتب تفاسیر کہا جاتا ہے، مگر اس میں تعویلات بھی ہوتی ہیں، لغت کے اعتبار سے، محاورات کے اعتبار سے، یا عقلی دلائل کی روشنی میں قرآن کے معانی اور مفاہیم کو متحیر کرنا یہ تعویل ہے۔ اسی طرح ائمہ راسخین علماء ربانیین کا بیان بھی تعویل ہے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیان فرمائے تو وہ تفسیر ہے اور صحابہ کرام بیان کریں تو وہ تفسیر، کیونکہ صحابہ کا بیان بھی
رسول پاک ہی کا بیان مانا جاتا ہے. وہ صحابہ کرام کا بیان مرفوع حکمی کے درجے میں, لہذا مرفوع حکمی کہلاتا ہے, اس لیے وہ رسول پاک کے بیان کے حکم میں ہے. اس لیے اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بخاری شریف میں بے اختلاف الفاظ, بے اختلاف الفاظ کئی جگہ روایت. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث تمام جگہ کے الفاظ کو ایک جگہ جمع کر کے میں پڑھ دیتا. فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے لیے تشریف لے گئے, میں نے باہر وضو کے پانی کا اہتمام کر دیا. جب باہر آپ تشریف لائے تو پوچھتے ہیں, من و ما هذا الماء, یہ پانی کس نے رکھا ہے وضو کے لیے؟ تو خبر دی گئی کہ عبداللہ ابن عباس نے رکھا ہے. تو فرماتے ہیں, فأخذني وضمني إلى صدره, کہ رسول پاک نے مجھے پکڑ کر سینے سے لگا لیا. وقال, اللهم علمه الكتاب وتحويل القرآن وفقه في الدين. ہر جگہ کے الفاظ کو, دعا کے الفاظ کو میں نے جمع کر ایک جگہ. اے اللہ, انہیں قرآن کا, قرآن کی تعلیم دے دے, قرآن کے رموز و اسرار بتا دے. اے اللہ, انہیں دین کا فقیہ بنا دے. تو عبداللہ ابن عباس صحابہ کرام میں حضور کی خدمت میں بہت لمبی مدت تک رہنے والے صحابہ میں نہیں. مکہ فتح ہونے سے پہلے یہ مکے ہی میں رہتے تھے. خود فرماتے ہیں, میں اور میری ماں مستضعفین میں مکے میں گرے ہوئے تھے. جب مکہ فتح ہوا تب ہم لوگ مدینے آئے. سن 8 رمضان, سن 8 میں مکہ فتح ہوا. اب رمضان سن 8 سے رمضان سن 10 تک کتنے سال ہوئے؟ 9-10 دو سال ہوئے. اور پھر رمضان کے بعد کے مہینے جو لیے, شوال, ذی‌قعدہ, ذی‌الحجہ, پھر جو لیے محرم, صفر, ربیع الاول کی 12 یا 13 کو میرے آقا کی وفات ہوئی. سمجھ گیا؟ تو کل کتنے ہوئے؟ پورے 2 سال 6 مہینے بھی نہیں ہوئے. اتنے دنوں تک رسول پاک کی خدمت میں رہنے کا انہیں موقع دیا. مگر رسول پاک نے دعا دے دی سینے سے لگا کر, یعنی زبان فعل ترجمان سے دعا اور سینے سے لگا کر عطا. اس لیے صحابہ کرام نے قرآن مجید کی تفسیر کے مقابلے میں ان کا اور بہت ہی مستحکم مانا جاتا. اور صحابہ نے جہاں تک میرا تھوڑا بڑا علم ہے, قرآن کی سب سے زیادہ تفسیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بنی. بخاری شریف میں مذکور ہے کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ کانا امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ یدنینی مع اشیاق اشیاق الصحابہ, بوڑھے بوڑھے بزرگ صحابہ کرام کی مجلس میں مجھے قریب بٹھا دیتے امیر المؤمنین عمر پاس. تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ اس بچے کو ہمارے پاس بٹھاتے ہیں, ان کی عمر کے تو ہمارے بھی بچے ہیں. فرماتے ہیں, ذالک مما
انتم تعلمون. میں کیوں بیٹھا آتا ہوں آپ لوگوں کو بھی خبر ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے. ایک دن مجھے بلایا, تمام بزرگ صحابہ کرام جن میں اشعرہ مبشرہ کے باقی صحابہ کرام بھی تھے سب بیٹھے ہوئے ہیں, کیبنٹ کے تمام حاضر باش لوگ ہیں. مجھے قریب بلا کے بٹھایا, فرمایا آپ نے سورہ نصر یعنی اذا جاء نصر اللہ والفتح آخر تک پڑھی. تو انہوں نے پوچھا آپ لوگ اس کا معنی بتائیے. کسی نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم, کسی نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کی مدد آئے تو تم لوگ اللہ کا شکر کرو, تسبیح اور حمد و ثنا کیا. کسی نے اور کچھ معنی بتایا, کسی نے اور بتایا, کسی نے کہا کہ اس کا معنی اللہ بہتر جانے. فرماتے ہیں دیکھو جانتے ہو تو بولو اور نہیں جانتے ہو تو چیزیں کہہ دو میں نہیں جانتا. پھر فرماتے ہیں ابن عباس کے میری طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ اے عبداللہ ابن عباس, کیا جیسے یہ لوگ بول رہے ہیں ویسے ہی تم بھی بولتے ہو یا کچھ اور؟ کہ نہیں بھائی, ان کی باتوں کے مطابق نہیں کرنا. کہ کیا کہتے ہو تم؟ کہ بھائی یہ کہتا ہوں اذا جاء نصر اللہ والفتح فتح مکہ, جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح ہو گئی یعنی مکہ فتح ہو گیا. ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا, اور اب آپ نے دیکھ کے موقع پر منا میں جب نماز پڑھا رہے تھے تو میں وہاں پہنچا ہوا. انی قد ناہزت الاحتلام, میں ابھی بالغ نہیں ہوا تھا, بالغ ہونے کے قریب تھا. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف سے تقریباً 3 مہینہ پہلے یا 2 مہینہ پہلے آپ کیا تھے؟ بالغ نہیں تھے. تو جتنی عمر ہو گئی آپ کو سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ مگر علم کا خزانہ اتنا ہی تھی. اب میں مجھ سے ایک سوال کر دیا گیا ہے کہ لفظ نبی کا معنی عام طور سے لوگ جانتے ہیں, نبی اللہ کا وہ فرشتہ تھا جس پر وحی اتاری گئی ہو, جس پر اللہ نے وحی اتاری ہو اسے نبی کہتے ہیں. اور مشہور یہ ہے کہ اگر کتاب بھی اتاری گئی ہو تو اسے رسول بھی کہتے ہیں. مگر امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک نبی اور رسول میں یہ فرق ہے. فرماتے ہیں کہ رسول عام ہے, رسول ہر نبی رسول ہوتے ہیں اور ہر رسول نبی نہیں ہوتا. فرشتوں میں رسول ہیں مگر نبی نہیں. حضرت جبریل علیہ السلام کو قرآن میں رسول امین کہا, مگر وہ نبی نہیں ہے. جو کچھ بھی ہو یہ ائمہ نے اتنا تو بتایا کہ نبی وہ انسان ہیں جن کے اوپر اللہ نے وحی اتاری ہو بس. مگر اعلی حضرت نبی کا ترجمہ جب کرتے ہیں
یا ایوہ النبیو، اے خبر دینے، اے غیب کے خبر دینے والے نبی. تو غیب کے خبر دینے والے یہ معنی کیوں ہے بھائی؟ آپ مجھے بتائیں، نبی کا معنی اگر یہ ہے جس پر وحی اتاری گئی ہو، اللہ نے جس پر وحی اتاری ہو، تو وحی ہے کیا؟ وحی وہ ہے جو آدمی آنکھوں سے یا کانوں سے معلوم کر لے، وحی وہ ہے جو غیب سے تعلیم. اس لیے کہ وحی کا معنی یہ ہے اعلام اللہ انبیاءہ خفیاً، اللہ جو اپنے نبیوں کو پوشیدہ تعلیم دیتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام کیا؟ تو وحی غیب کی خبر دینے ہی کا نام ہے. تو نبی کا معنی یہ ہے کہ انسان جس پر وحی اتری، کیا معنی؟ جس پر غیب کی خبر اتری، جس پر غیب کا علم اترا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اگر اعلی حضرت نے اسی کو اختصار کے ساتھ یوں کا غیب کی خبر دینے والے، تو کون سا غلط ترجمہ کیا؟ مگر چونکہ کچھ لوگوں کو نبی کی غیب دانی پر ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے ان کے انہوں نے نمکوڑی چبا لی، کان میں ان کے سیسا کھول دیا گیا، اس وجہ سے وہ اس معنی پر بدکتے ہیں. مگر تفسیر کی کتابیں اٹھائیے، ذرا کھنگالیے، تو اس میں بھی یہ ملے گا. اور حضرت امام قاضی عیاض علیہ رحمہ کی شفا بھی پڑھیں، تب بھی آپ کو کچھ نہ کچھ معلومات فراہم ہوں گی. خیر، یہ تو میں نے ایک سوال ہوا اس کے حساب سے بتایا، تھوڑی سی اس میں میں تفصیل کر دیتا ہوں کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے فرمایا تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ. اے پیارے محبوب، یہ غیب کی خبریں ہیں جس کی وحی ہم آپ پر اتار رہے ہیں. تو اللہ تعالی نبی پر جن چیزوں کی جو خبریں اتارتا ہے، وہ کون سی خبریں اتارتا ہے؟ یہ خبر کہ یہ لاؤڈ اسپیکر ہے، یہ گلدستہ ہے، اور یہ قالین ہے، یہ شامیانہ ہے، یہ اتارتا ہے اللہ وحی. یہ آدمی ہے اور وہ گدھا ہے، یہ دیوار ہے، یہ اتاری جائے گی وحی. وحی اس چیز کی اتاری جائے گی جو عقل سے بھی نہ جائے، جو عقل سے بھی حل نہ ہو سکے. تو جو چیز احساس اور عقل سے معلوم نہ ہو سکے، وہ اسی کی وحی ہوتی ہے، اور وہی چیز غیب ہے. غیب کس کو کہتے ہیں؟ غیب کی تعریف تفسیر کی تمام کتابوں میں دیکھ لیجئے، یہی ملے گی. الغیب ما لا یدرک بالحس ولا بالعقل. غیب وہ ہے جو نہ احساس سے معلوم ہو سکے اور نہ عقل سے معلوم ہو سکے. سمجھ رہے ہیں؟ غیب اس چیز کو کہتے ہیں جو قوت احساس سے، پانچ قوتیں احساس کی، جیسے ہاتھ سے آپ کٹول کر کسی چیز کی سختی، نرمی، گرمی، ٹھنڈک معلوم کرتے ہیں کہ نہیں؟ اور اپنی زبان سے کڑوا، میٹھا، نمکین، بھٹا، کسائلا، یہ سب معلوم کر لیتے ہیں کہ نہیں؟ یہ احساس سے معلوم. اور یہ آواز بڑی قریب ہے،
یہ بڑے شیریں آواز ہے، ان کی بولی بڑی عمدہ ہے، دل کھینچا جاتا ہے، سننے کا جی چاہتا ہے۔ فلاں صاحب بولتے ہیں تو طبیعت بدلانے لگتی ہے۔ یہ آواز کہاں سے؟ یہ ناک سے معلوم ہوتی ہے کہ آنکھ سے؟ یہ کان کی قوت سامنے آتی ہے۔ یہ عطر جوہی ہے، یہ عطر بیلا، یہ عود ہے، یہ شمامہ اور یہ حنا، یہ کیوڑا، یہ بیلا، یہ کیسے معلوم ہوا؟ یہ قوت شامہ سے۔ آپ سے دیکھ کر کوئی پتا جا سکتا ہے یا انگلی سے ایسے ٹٹول ٹٹول کے؟ نہیں۔ تو اللہ تعالی نے ہمیں پانچ طرح کے احساس کی قوتیں دی: سننے کی، دیکھنے کی، لال، پیلا، نیلا، کالا، سفید، یہ سب ہم دیکھتے ہیں، اونچا، لمبا، چوڑا، موٹا، پتلا، یہ سب ہم اپنی آنکھوں سے معلوم کرتے ہیں، سمجھے؟ اور دیکھنے کی قوت، سونگنے کی قوت، چکھنے کی قوت، اور کٹوڑنے کی قوت، اور سننے کی قوت۔ یہ پانچ قوتیں ہماری احساس کی قوتیں کہلاتی ہیں۔ اور ایک قوت جو کہیں معلوم نہیں کہاں ہے، مگر اطباء کہتے ہیں کہ کھوپڑے میں ہے، اور متکلمین کہتے ہیں کہ دل میں ہے یا جہاں بھی ہے، اس کو کہتے ہیں قوت عقل۔ سمجھ گیا؟ سمجھنے کی قوت۔ سمجھ لیتے ہیں اس سے کچھ؟ تو اب کسی آدمی نے، آپ گھر میں بیٹھے ہیں، دروازے پہ بیل بجائی تو آپ کو معلوم ہو گیا دروازے پر کوئی کھڑا ہے، یہ غیب کی خبر نہیں ہے، آنکھ سے آپ نہیں دیکھ رہے مگر کان سے بیل کی آواز سن رہے ہیں، اور عقل سے یہ طے کر رہے ہیں کہ بغیر بجائے یہ بجے گا نہیں، ضرور بجانے والا بجا، اس لیے کہ علم غیب ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے ایسی باتیں وحی نہیں ہوتی، بالخصوص قرآن حکیم۔ آپ بتا سکتے ہو عربی کی کوئی عبارت میں پڑھ تو آپ مان لیں گے کہ یہ قرآن ہے؟ کیوں؟ جس چیز کو نبی پاک نے قرآن کہا وہی قرآن، اور جس چیز کو آپ نے کہا یہ میرا فرمان ہے وہ ان کا فرمان ہے۔ تو قرآن کا وحی ہونا، قرآن کا قرآن ہونا اور اس کا کلام اللہ ہونا، یہ غیب کی بات ہے، اب اس کو طے نہیں۔ البتہ اللہ کے رسول سرور کائنات کے ذریعے اللہ نے ساری دنیا کو قیامت تک کے لیے چیلنج دے دیا کہ سنو، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، غیب سے آیا ہے اور غیب ہے، مگر یہ سن لو کہ اگر تمہیں اس میں شک ہے تو اس جیسی ایک سورت لا کے دکھا، اس جیسا کلام کوئی پیش کر دو۔ تو یہ صرف اس لیے کہ لوگوں کو چیلنج دے کر مطمئن کرانا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام، ورنہ یہ نہیں کہ اسی کے اوپر کلام اللہ ہونا موجود ہے۔ کلام اللہ ہونا رسول کے بیان سے معلوم ہے۔ اب آپ اس کی تحدی قبول کریں اور اس پر عمل کریں کہ نہ کریں، وہ کلام اللہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس لیے اب یہ پورا کلام اللہ غیب ہے، اور اس کے اوپر ہر مسلمان کو لفظ بلفظ، کلمہ بکلمہ ایمان ہے کہ نہیں؟ اس غیب پر ایمان ہے، اور آپ بھی جان رہے ہو یقین کر رہے ہو کہ یہ کلام اللہ ہے,
یقین کر رہے ہو کلام اللہ ہے. کیا اللہ نے آپ سے کہا تھا, کبھی اللہ کا دیدار ہوا اور اس دیدار میں اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا کلام ہے تم لو؟
بس یہ رسول اللہ نے غیب کی ایک خبر دی اور آپ نے وہ مان لی, وہ مان لی. اس لیے آپ کون ہوئے؟ یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان لانے والے ہوئے. سمجھ میں آ گئی نا؟ اس لیے اللہ کے نبی کا معنی ہی ہوا غیب کی خبر دینے والا, نبی یعنی غیب کی خبر دینے والا. بس یہ میں نے تھوڑی سی تفصیل کر دی, اگر اس کے اوپر اور گفتگو طویل کروں تو بہت جائے. خیر اب آئیے ایک مرتبہ درود پاک میں صلی علی سیدنا ومولانا محمد معد المنتب الکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. قرآن عظیم کی تفسیر میں شان نزول کا جاننا اور اس کے علاوہ ناسخ و منسوخ کا علم بھی بنیادی حیثیت رکھتا ہے. اس کے بغیر آدمی یہ نہ سمجھ پائے گا کہ یہ کس موقع کی بات ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس لیے قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے جب تحویل قبلہ فرمائی, قبلے کی تحویل فرمائی, تو اس وقت کعبے کو قبلہ بنا دیا, سب نمازیں اب لوگ ادھر پڑھنے لگے. مگر قبلے کی تحویل سے پہلے کئی صحابہ وفات پا چکے تھے, کئی صحابہ شہید ہو چکے. اب ان لوگوں کو جو کہ حیات میں تھے ان میں سے کچھ لوگوں کو شبہ ہوا کہ وہ لوگ تو کعبہ کے قبلہ ہونے پر ایمان نہ لا سکے اور کعبہ کی طرف رک کر کے نماز بھی نہ پڑھ سکے, تو ان کی نمازوں کا کیا ہوگا, ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ کعبے کی طرف تو ایک نماز بھی نہ پڑھی, جو نماز پڑھی تھی وہ دوسری طرف پڑھی. اب وہ قبلہ ہی نہ رہا تو نماز بھی نہ رہی. تو اللہ تعالی فرمائے نے آیت نازل فرمائی, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ, اللہ تعالی تمہارا وہ ایمان ضائع نہ کرے گا جو قبلہ اللہ پر تمہارا ایمان. اور بعض مفسرین نے یوں تفسیر کی کہ اللہ ایمان کا معنی یہاں پر نماز ہے, کہ اللہ تمہاری وہ نمازیں برباد نہ کرے گا جو تم نے ادھر پڑھی, کیونکہ ادھر بھی جو پڑھی تو وہ بھی حکم الہی سے پڑھی. تو اب اگر یہ شان نزول نہ معلوم ہو تو آدمی کو یہ بتانا چلے گا کہ میرے اعمال برباد نہ ہوں گے. کیا مطلب اس کا؟ اب تو آدمی اپنے اعمال کرنے کے بعد کوئی ایسا کام کر دے جس سے کفر لازم آتا ہو تو وہ کہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں اپنے کفر سے. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اللہ تعالی نے ہمارا پہلا عمل تو برباد نہیں کیا وہ باقی ہے. تو یہ بالکل غلط ہے, یہ غلط ہے, کیونکہ آیت کی شان نزول یہ بتا رہی ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو ایمان پر وفات پا گئے اور وہ قبلہ بدلنے سے پہلے وفات پا گئے. ان کے بعد اس لیے تفسیر میں شان نزول کا جاننا بنیادی حیثیت ہے. اس طرح کی شان نزول والی شان نزول پر مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں اور جن میں امام سیوطی کی اسباب النزول بہت ہی مشہور ہے. اب آئیے ناسخ منسوخ وہ آیتیں قرآن مجید میں جو پہلے نازل ہوئی بعد میں وہ منسوخ ہو گئیں یا ان کا حکم منسوخ ہوا. تو یہ چار قسمیں بنتی ہیں. ایک تو منسوخ التلاوت حکم باقی, ایک یہ کہ منسوخ الحکم تلاوت باقی, ایک یہ کہ منسوخ الحکم وقت تلاوت کہ ان کی تلاوت بھی منسوخ اور حکم بھی منسوخ. یہ تین قسمیں میں نے چار غلطی سے کہہ دیا. وہ جو اپنے حکم کے ساتھ باقی ہے وہ میں نے وہ لے کر کے چار کہنا چاہا تھا مگر کیونکہ میں منسوخ ہوں کچھ بتا رہا ہوں وہ اس لیے یہ تین ہی قسمیں. تو اب سب کی مثالیں دیتا ہوں. قرآن مجید میں کچھ وہ آیتیں ہیں کہ جو آیتیں منسوخ ہو گئی حکم ان کا باقی, جیسے الشیخت والشیخ الشیخ والشیخت اذا بنیا فرجوہما, کہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کریں تو انہیں پتھر مارو, یہ آیت منسوخ ہو چکی مگر حکم اس کا قائم اور باقی ہے. سمجھ گیا؟ دوسرے یہ کہ ایسی آیتیں کہ جن کا حکم منسوخ ہو چکا اور آیت قرآن میں باقی ہے, جیسے قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا متاع وصیت لازواجهم متاعا الى الحول غیر اخراج. وہ لوگ جو وفات پا جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑیں تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کی عورتیں ایک سال تک اپنے شوہر کے گھر میں عزت گزاریں. کتنی عزت ہوئی؟ غیر اخراج نکالی نہ جائیں. کتنی عزت ہو گئی؟ وفات پانے والی جس کا شوہر یعنی بیوہ عورت کی عزت کتنی ہو گئی جس کا شوہر وفات پا گیا؟ ایک سال عزت ہو گئی ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ يتوفون منكم ويذرون ازواجا تربص اربعة اشهر وعشرا, کہ جو لوگ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر وفات پا جائیں ان کی بیویاں چار مہینے دس دن کی عدت گزاریں. اب بولیے یہ دو آیتیں میں نے پیش کی, یہ بعد میں جو آیت میں نے جس کا حوالہ دیا, یہ آیت اربعۃ اشہر و عشرا, یہ آیت بھی باقی اس کا حکم بھی باقی اور وہ آیت منسوخ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اس آیت کو کیوں قرآن میں چھوڑتے ہیں جب اس کا حکم منسوخ ہے ایک سال میں؟ تو انہوں نے کہا کہ اے میرے بھتیجے, یہ آیت جس طرح رسول پاک نے لکھوائی ویسا میں لکھوں گا, اگرچہ یہ منسوخ ہے یعنی اس کا حکم منسوخ ہو چکا مگر پھر بھی یہ لکھی جائے. تو یہ منسوخ التلاوت نہیں ہے، باقی تلاوت منسوخ الحروف، سمجھ گیا؟ اور کچھ آیتیں ایسی جو کہ تلاوت بھی منسوخ ہو گئی، حکم بھی منسوخ ہو گیا، ایسی آیتیں. یہاں تک کہ حدیث کی روایتوں میں آیا ہے کہ سورہ احزاب جب شروع میں اتری تھی تو ٹھیک سورہ بقرہ کے برابر، کتنی؟ سورہ بقرہ کے برابر، 40 رکوع کی ایک سورہ سورہ بقرہ ہے، اور سورہ احزاب بھی اتری ہی تھی، لیکن بعد میں اس کی آیتیں منسوخ، اب تھوڑی سی آ گئی. تو اس لیے یہ ناسخ اور منسوخ کا علم بھی ہونا ضروری ہے. آدمی تب قرآن فہمی کے لیے بیٹھے تو یہ نہ سمجھ لے کہ لغت سے میں اس کو طے کروں گا، اس وقت حدیث کی معرفت لازم ہے، اقوال صحابہ، اقوال تابعین، اقوال ائمہ دین، ان سب چیزوں کو سامنے رکھا جائے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال فی القرآن برأیہ شیئا ثم اصاب فقد اخطأ، جس نے قرآن کے بارے میں، قرآن کے معانی متعین کرنے میں اپنی رائے سے اور عقل سے کام لیا اور ٹھیک نتیجے پر پہنچ گیا جب بھی اس نے غلط کام کیا، گناہگار. اس لیے قرآن کے معانی کو متعین کرنے کے لیے یہ لازم ہے. جب مرزا غالب، میر سودا، اقبال اور اکبر الہ آبادی، مومن اور جرأت جیسے شاعروں کے کلام پروفیسر لوگ حل کیا کرتے ہیں، تو اللہ کا کلام یہ آپ پبلک کیسے حل کرنے لگے؟ اس لیے جماعت اسلامی، غیر اسلامی لوگوں نے یہ طے کر دیا ہے، قرآن پڑھو، اس کا معنی سمجھو. اب سمجھو، خود سے سمجھنے لگتے ہیں، گمراہی کی جگہ پہ لگ جاتے ہیں. اللہ نے اسی چیز کو فرمایا، یضل به کثیرا ویهدی به کثیرا، قرآن سے اللہ بہت سے لوگوں کو گمراہی بھی دے دیتا ہے اور بہت لوگوں کو ہدایت بھی عطا کرتا ہے. جو لوگ علم راسخین کا دامن تھام کر کے قرآن فہمی میں مطابق ہوتے ہیں تو اللہ ان کو ہدایت کی راہ پر گامزن کرتا ہے، اور جو لوگ چھٹہر سال بن کر قرآن سمجھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، گمراہی کے علاوہ ان کے مقدر میں کچھ نہیں ہے. باتیں بہت ہیں، بس اتنے پر آپ قائم رہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو قرآن فہمی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طور پر قرآن مجید سمجھنے کی توفیق سے مجھے اور آپ کو نوازے، ایمان ثابت رکھے اور غلط روی سے ہم سب کو یا رب العالمین اپنے محبوب کے صدقے میں بچا، اپنے کلام مبین کے صدقے میں بچا. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم والہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.